السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وتحبون المال حبا جما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لهما من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. آج کے اس کا موضوع ہے دو خوفناک آفتیں دین کی تباہی کے لیے، دو خوفناک آفتیں. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اس کا دین ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. اور ہر مسلمان اپنے دل سے یہ مانتا ہے، اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان اس حقیقت سے کتنا واقف اور ناواقف ہیں، اور اپنی زندگی کا مقصد کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات بالکل سب کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اس کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا دین ہے، سب سے زیادہ، اس کی جان سے بھی زیادہ. اگر ہم نے اس حقیقت کو جان لیا اور اپنی زندگی کے مقصد، اس بنیاد مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اپنا نصب العین، اپنے رب کی رضا کو بنا لیا، تب تو دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مقاصد بنائے ہوئے ہیں، اہتمام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے، ہم مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے، ہم اولاد کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، ہم اپنے وقت، اپنے جاب، اپنے رزق کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. دین کی حفاظت ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ مال کی حفاظت سب کرتے ہیں، جان کی حفاظت سب کرتے ہیں، صحت کی حفاظت سب کرتے ہیں، دین کی حفاظت سب کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے. کیونکہ دین کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہم حفاظت کرتے ہیں. ہمارے زندگی میں ہم نے بہت ساری اپنے خیال میں، اپنے دل میں لسٹیں بنائی ہوئی ہیں پریورٹیز کی، ہم نے کیا کیا کرنا ہے. بعض لوگوں نے اگلے 20 سال تک بنایا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ، بعض لوگوں نے ڈیلی، روزانہ روزنامے بنائے ہوئے ہیں کہ آج کے دن میں نے کون کون سے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، میں نے کیا کیا کرنا ہے. پوری لسٹ میں دیکھیں، اوپر سے نیچے تک، وہ نیچے سے اوپر تک دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالی کے دین کے لیے کیا موجود ہے. بات اہمیت کی ہے. اس لسٹ میں بچوں کی نیپیاں بھی ہوں گی، لیکن عجب ہے اے مسلمان تجھ پر، اس لسٹ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کب کرنا ہے وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جو دین کی اہمیت سے ناواقف ہے. الغرض زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہر مسلمان کے لیے اس کی جان، اس کے مال، اس کے اولاد سے بھی زیادہ یہ دین ہے، دین اسلام ہے، جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. واللہ اپنی امت کو دین کے متعلق ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان فرمائی ہے. دین کے کس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی شخص یا کسی ایک امام یا کسی ایک عالم یا کسی بزرگ کے حوالے نہیں کیا، یا کسی ایسے منہج کے حوالے نہیں کیا جو لوگوں کے اپنے خود ساختہ ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرما بردار کو اللہ تعالیٰ کی اور فرما بردار کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صحابہ کرام اور سلف کے راستے کو اپنائیں. اگر دین حق پر قائم ہونا ہے اس دنیا میں، اگر دین حق کو سمجھنا ہے، اگر دین حق کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، صراط المستقیم کا راستہ ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی، ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہر نماز میں ہم اسی راستے کے لیے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک راستہ ہے صراط مستقیم، باقی اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں، مغضوب علیہم کے راستے ہیں، والین کے راستے ہیں. نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور اسے سبیل المؤمنین بھی کہتے ہیں. یہ مومنوں کا راستہ ہے، یہ مومنوں کا منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، جسے منہج السلف کہتے ہیں اور طریقۃ السلف بھی کہتے ہیں. یہ سچا دین ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام اور سلف صالحین سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے نجات کا، کوئی اور راستہ نہیں ہے. عقل کا راستہ بند ہے، کیونکہ عقل اگر بے لگام کر دی جائے تو تباہی ہی تباہی دنیا میں باقی رہتی ہے. عقل والوں کی زندگی دیکھ لیں، دیکھ لیں مغربی زندگی کو، انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا شروع کی ہے، انجام دیکھ لیں ان کا کیا انجام ہوا ہے. تو دین کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے تقلید کافی نہیں ہے کہ ایک امام نے کچھ کہہ دیا وہی دین بن گیا. یہ امام ہے، اور امام اس لیے ہے کیونکہ اس نے دین کے علم حاصل کیا ہے، اور صحابہ اور سلف صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے اسے امام کہا جاتا ہے. یہ امام تو ضرور ہے، یہ عالم تو ضرور ہے، لیکن نبی نہیں ہے. نبی کی ہر بات مانی جاتی ہے، نبی کی ہر بات دین ہوتی ہے، علماء کی ہر بات دین نہیں ہوتی، کیونکہ علماء معصوم نہیں ہے. علماء سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن نبی سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور علماء پر وحی نازل نہیں ہوتی. خواہشات نفس کا ہر راستہ بند کر دیا ہے شریعت نے. دین کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ ہے. جب دین اتنی قیمتی ہے، اور دین کو سمجھنا اتنا آسان ہے، تو پھر جو بھی چیز اس دین کو فاسد کر دیتی ہے، اس میں خلل پیدا کرتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دین باقی رہے، ہمارے عزت باقی رہے، ہمارا شرف باقی رہے. ہمارے عزت ہمارا شرف اس دین سے جڑی ہوئی ہے، واللہ بغیر دین کے کوئی عزت نہیں ہے، بغیر دین کا کوئی شرف نہیں ہے. سید عمر بن خطاب عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں عزت کو تلاش کیا وہ بے عزت ضرور ہوا، وہ نامراد ضرور ہوا. کیونکہ عزت اور شرف کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام، کامل دین جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی خلل نہیں ہے. دین میں خلل ہم نے پیدا کیے ہیں، دینی میں نقص ہم نے پیدا کیے ہیں. کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہوتے، من و عن سے تسلیم کرنے والے ہوتے. جس چیز کا حکم ہمیں دیا ہے اگر ان احکامات کے سامنے ہم اپنا سر جھکانے والے ہوتے تو اللہ کی قسم آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. واپس آتے ہیں، دین کو فساد کرنے کے لیے یا دین کو فاسد کرنے کے لیے، دین میں تباہی مچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے دو چیزوں کو ذکر آج کے خطبے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا فی غنم، نہیں بھیجے جاتے بکریوں کی طرف، بکروں کا باڑا ہے، دو بھوکے بھیڑے بھیجے گئے ہیں بکروں کے اس باڑے کی طرف. افسد لها من حرص المرء على المال والشرف دينه، جو فساد اس بکروں کے باڑے میں یہ دو بھوکے بھیڑیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ فساد وہ لوگ کرتے ہیں اپنے دین میں جو مال پر اور شرف پر حرص رکھتے ہیں. مال کو حاصل کرنے کے لیے حرص، حریص ہونا، اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے حریص ہونا، دین میں ایسی تباہی مچاتے ہیں جو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے باڑے میں نہیں بچاتے. سبحان اللہ، ذرا مثال دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے. آپ کو پتہ ہے شیر اور بھیڑی میں کیا فرق ہے؟ لوگ یہ تو کہتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے یار فلان شیر ہے، بہادر ہے، شکار شیر بھی کرتا ہے، شکار بھیڑیا بھی کرتا ہے، دونوں شکار کرتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن بھیڑیا کی نہیں کیا جاتا. بھوکا شیر بھی ہوتا ہے، بھوکا بھیڑیا بھی ہوتا ہے، دونوں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ کبھی دیکھ لیں موقع ملے. آج کل تو ٹی وی پروگرامز میں بہت ساری چیز دیکھتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو بھی دیکھ لیا کرے. وہ لوگ جو جن کے پاس نہیں اور دیکھتے ہیں، یہ اس حقیقت کو بھی کبھی جان لیں کہ شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک جانور کا شکار کرتا ہے، تباہی نہیں مچاتا، ناجائز قتل و غارت نہیں کرتا. اور جب بھیڑیا شکار کرتا ہے تو پھر وہ تباہی مچا دیتا ہے. جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے اور جو ہاتھ میں نہیں آتا ہے، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو لولا لنگڑا کر دیا اور کسی کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ان دو بھیڑوں کی مثال بیان کر رہے ہیں. دو بھیڑیے ہیں اور دو قسم کے انسان ہیں. ایک طرف دو بھیڑیے ہیں شدید بھوکے, دوسری طرف دو انسان ہیں, دو مسلمان ہیں شدید بھوکے. یہ جو بھیڑیے ہیں ان کا پیٹ بھوکا ہے اور ان کو بھیجا جاتا ہے بکروں کے باڑے کی طرف. وہ دو یہ مسلمان بھی بھوکے ہیں لیکن دل کے بھوکے ہیں, پیٹ کے بھوکے نہیں ہیں. ایک مال کا بھوکا ہے, دوسرا شرف کا بھوکا ہے. ایک مال حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں سے بھی ہو کیسے بھی ہو, جتنا ہے وہ کم ہے, حریص ہے مال حاصل کرنے میں, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے کہیں سے بھی ہو, بس اسے مال چاہیے, یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور دوسرا وہ مسلمان جو اپنی شرف چاہتا ہے, مقام چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, معاشرے میں نام چاہتا ہے, اس پر حریص ہے, چاہے جیسے بھی ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کی زندگی کا مقصد اس کا نام ہے بس, کہیں سے بھی ہو کیسا بھی ہو. دو بھوکے بیڑے چلے گئے اور بکروں میں تباہی مچا دی. کتنی تباہی ہوگی؟ بہت زیادہ تباہی ہوگی. بکریاں باڑے کے اندر بند ہیں, یہ دو بھوکے بیڑیے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں, کس کو چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ. اور دوسری طرف دو بھوکے انسان ہیں, دو بھوکے مسلمان ہیں. اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے تعلق دین آخر لفظ لدین ہی, اپنے دین میں وہ تباہی مچائیں گے. یہ دو مسلمان اپنے دین میں وہ تباہی مچائیں گے جو یہ دو بھیڑیے نہ مچا سکے. مال کا حرص اور مقام اور نام کا حرص, شرف کا حرص. اگر مسلمان نے ان دونوں کی حقیقت کو سمجھ کر ان کو اپنا مقام نہیں دیا, شریعت کے حدوں کے اندر رہ کر ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا, تو پھر واللہ دین میں وہ تباہی مچتی ہے جو بھوکا جانور بھی نہیں مچا سکتا. سب سے پہلے مال والے کی بات کرتے ہیں. وہ مسلمان جس کو صرف مال چاہیے, مال حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے, اس کی صبح شام اسی فکر میں گزرتی ہے کہ میرا مال زیادہ کیسے ہو سکتا ہے, اور زندگی مقصد بنا لیتا ہے میں سب سے زیادہ سب سے بڑا امیر ہونا چاہتا ہوں, اپنے دوست و احباب میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں, بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار میں نے ہونا ہے. اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. جو بھی رکاوٹ اسے محسوس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا. جہاں سے بھی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے زندگی کے مقصد میں خلل پیدا کرنا چاہتا ہے یا خلل پیدا کرنے والا ہے یا میرے مال میں کمی کا باعث بننے والا ہے، تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچا کر ہی رہتا ہے، چاہے اسے قتل کیوں نہ کرنا پڑے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد صرف مال ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، یعنی بینک بیلنس ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن مال کی حرص اور تڑپ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنے سگے باپ سے بھی فراڈ کر لیتے ہیں۔ اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے قریب رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ خود غرضی کی انتہا ہے، کس کے لیے کما رہے ہو؟ اگر اپنے پیاروں کو بھی دھوکہ دیتے ہو، اپنی اولاد کو بھی دھوکہ دیتے ہو، تو کما کس کے لیے رہے ہو؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کس کے لیے کما رہے ہو، کہتے بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیں جو بچوں کے لیے بھی نہیں کما رہے، اپنے لیے کما رہے ہیں؟ کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کتنا پہنو گے؟ والله باقی سب چھوڑ کے جانا ہے۔ عجب بات یہ ہے ایسے لوگوں پر جو صرف مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو دین میں فساد، اپنے دین میں فساد مچا رہا ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس نے حساب دینا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک وہ بعض سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کی خلاصی نہیں ہونے والی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان سوالوں میں سے مال کے تعلق سے ایک نہیں دو سوال کیے جائیں گے۔ عمر کے بارے میں ایک سوال ہے، زندگی کے بارے میں ایک سوال ہے، لیکن مال کے بارے میں دو سوال ہے۔ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، اور کہاں سے کمایا ہے، دو طریقے ہیں، یا حلال ہے یا حرام ہے۔ کہاں پر خرچ کیا ہے، دو طریقے ہیں، یا حلال میں خرچ کیا ہے یا حرام میں خرچ کیا ہے۔ صرف ایک شخص بچ سکتا ہے جس نے حلال سے کمایا ہے اور حلال میں خرچ کیا ہے، جس نے حرام سے کمایا حرام میں خرچ کیا وہ تو گیا، جس نے حرام سے کمایا حلال میں خرچ کیا وہ بھی گیا، جس نے حلال سے کمایا حرام میں خرچ کیا وہ بھی گیا، بچے گا کون؟ جس نے حلال سے کمایا ہے اور حلال میں خرچ کیا ہے۔ جس نے حرام سے کمایا حلال میں خرچ کیا وہ کیوں نہیں بچے گا؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ حرام کی کمائی ہے، لوگوں پہ ظلم کیا ہے، زمینوں پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے اور فقیر میں جا کے تقسیم کیا ہے۔ جو تقسیم فقیروں کو کیا، فقیروں کو تو فائدہ ہو گیا، ان کی بھوک مٹ گئی، ان کے لیے آسانی ہو گئی، اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ جس نے اس حرام مال کو حلال راستے میں یا اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا، اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتا ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور صرف پاک اور طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ تو حرام کی کمائی حلال میں گئی تو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. ایک ہی راستہ ہے نجات کا, ایک راستہ ہے مال کے تعلق سے. یہ دیکھ لو کہ حلال کہاں پر ہے, وہ راستہ اختیار کرو. مل گیا, اب یہ دیکھو کہ خرچ کرنے کا حلال کون سا راستہ ہے, وہ راستہ اختیار کرو, یہ نجات کا راستہ ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہم مال کی حقیقت کو جان لیں گے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور نرینہ اولاد ہم سب چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا, سب چاہتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ زینت ہے. آخرت کی زینت ہے؟ نہیں, اس حیات الدنیا کی زینت ہے. زینت ہے, اصل بنیاد نہیں ہے, زینت ہے, حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ والباقیات الصالحات, یہ اصل حقیقت ہے. وہ باقیات, وہ صالحات جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. مال کمایا دنیا میں رہ گئے, اولاد ہے دنیا میں رہ گئی, ساتھ کیا گیا؟ الباقیات الصالحات. کیا ہے؟ الاعمال الصالحہ, صالح قول اور فعل. اللہ تعالیٰ کا ذکر عمل صالح ہے. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ, استغفر اللہ, یہ جتنے بھی اذکار ہیں باقیات الصالحات ہے. حلال مال کمایا, حلال میں خرچ کیا, باقیات الصالحات ہے. وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گی اور فائدہ مند بھی ہوگی, قبر کے اندر بھی اور روز محشر میں بھی. اور جب حساب ہوگا تو مومن کا حساب اللہ تعالیٰ آسانی سے لیتا ہے. صرف زینت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سبحان اللہ. اپنے والدین سے بد سلوکی کی, رشتے کو توڑا, دوستوں کو ناراض کیا, یہاں تک کہ جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, فریب کیا, ظلم کیا, قتل بھی کیا, اپنے رب کو بھی ناراض کیا صرف زیب و زینت کے لیے, زینت الحیات الدنیا کے لیے, یعنی جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے. مال نہیں ہے, بندہ مر جائے گا بھوکا. اللہ کی قسم, اللہ تعالی کسی مومن کو بھوکا نہیں مارے گا. اور یہ حقیقت بھی جان لے کہ ہر انسان کا, چاہے کافر کیوں نہ ہو, اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے. مال رزق میں سے ہے, اولاد بھی رزق میں سے ہے, لکھ دیا گیا ہے. اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے, ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے 40 دن, جب یہ انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ ہوتا ہے, پھر علقہ 40 دن, پھر مضغہ 40 دن ہوتا ہے. جب 4 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر عمر ہو جاتی ہے بچے کی, پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے عمر ہے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. اس فرشتے کو حکم دیتا ہے, لکھو. 4 چیزیں لکھتا ہے یہ فرشتہ, اس کا عمل, اس کا رزق, اس کا اجل, اور کیا خوشبخت ہے یا بدبخت ہے, لکھ دیا گیا ہے. رزق بھی لکھ دیا گیا ہے, اجل موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے. کون فقیر ہے, کون امیر ہے, لکھ دیا گیا ہے. کون ملینئر ہے, کون ملٹی ملینئر ہے, یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لے گا۔ رزق مکمل ہو گیا، آخری لقمہ بھی کھا لیا، آخری بوند پانی کی بھی پی لی ہے، موت آ جائے گی، لیکن واللہ ابھی ایک لقمہ باقی ہے، یا ایک بوند پانی پینا ابھی باقی ہے رزق میں سے، موت نہیں آ سکتی۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں بال بال بچا، موت سے کیسے بچتے ہیں؟ بچاتا کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ابھی رزق باقی ہے، زندہ بھی باقی رہنا ہے، ابھی موت نہیں آنے والی اس کو۔ اور کئی لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہیں، گرے عمر گئے۔ ایسے چند سال پہلے جدہ کے ڈائلسس سینٹر میں ایک مریض کے گردے واش ہو رہے تھے، بے ہوش ہو گیا، تو جلدی سے آئی سی یو سے ڈاکٹر کو بلایا کنگ فہد ہاسپٹل میں سے، اور غالباً اس وقت میرا خیال ہے جو آئی سی یو تھا سیکنڈ یا تھرڈ فلور، میں بھول رہا ہوں، سیکنڈ فلور پہ تھا یا تھرڈ فلور پہ تھا، پرانی بات ہے۔ بارہ تو ڈاکٹر صاحب جلدی سے آئے اور سیڑھیوں سے آئے، لفٹوں میں کچھ دیر لگ جائے تو جلدی، سیکنڈ فلور پہ تھا، جلدی سے سیڑھیوں سے آئے۔ الغرض اس بے ہوش مریض کو جس کے گردے واش ہو رہے تھے، جلدی سے جو ویٹ کیا اور اس کے ساتھ اندر نالی ڈالی اور جلدی سے اس کو ریسسیٹیٹ کیا، وہ بندہ ہوش میں آ گیا، وہ دھڑکن رک گئی تھی بالکل، سانس میں رک گئی تھی اس کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب واپس جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں، آئی سی یو میں اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آئی سی یو کا بیڈ تقریباً تین قدم دور ہے، چار قدم دور ہے، جلدی سے نرس دوسرے ڈاکٹر کو بلاتی، اسے اٹھاتے ہیں، بیڈ پہ لٹاتے ہیں، ریسسیٹیٹ کرتے ہیں، انٹوبیٹ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر مر گیا۔ سبحان اللہ، یہ ابھی کچھ منٹ پہلے کسی کی جان بچا کے، جیسے کہ کہتے ہیں جان تو اللہ تعالی بچاتا ہے لیکن سبب انسان ہی ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر جاتا ہے، خود اپنے پاؤں پہ چل کے جاتا ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس مریض کو ریسسیٹیٹ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے جس کے دونوں گردے فیل ہے، جس کا دل بھی رکا ہے، دھڑکن بھی رکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ تندرست ڈاکٹر صاحب آتے ہیں آئی سی یو کے اندر، اپنی چیئر پہ بیٹھتے، چیئر سے گر جاتے ہیں، آئی سی یو کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے، کوئی بچانے والا ہے تو آ کے بچائے اسے، اس کا رزق ابھی باقی تھا، وہ زندہ رہا، اس کا رزق ختم ہو چکا تھا، یہ مر گیا۔ کس مال کے پیچھے دوڑتے ہو جو تمہارا نہیں ہے؟ تمہارا مال تمہیں رہ کے رہے گا، واللہ مل کے رہے گا۔ ہم خیالی زندگی شاید بسر کر رہے ہیں، اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، حقیقت کے متعلق اگر ہم کبھی سوچنا شروع کر دیں تو شاید یہ ناجائز حرص بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے بیزاری کا حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو، بلکہ جن بعض صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دنیا میں سے بات چیت چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید مذمت فرمائے۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں زندگی ساری روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا، میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ رکھوں گا، میں میرے اندر طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں۔ دوسرے نے یہ کہا کہ ہمیشہ رات کو جاگتا رہوں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں میں۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں اپنا سارا وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، شادی نہیں کروں گا. خبر پہنچتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے، فرماتے ہیں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ، بھئی وہ دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ کوئی دین نہیں ہے، دین اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت نہیں ہے، جو لوگوں کے خود ساختہ دین ہے اور من پسند شریعت ہے، خواہشات نفس کی بنیاد پر قائم جو دین ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا ہے، امیر بننے سے منع نہیں فرمایا ہے. صدر عثمان کیا تھے، کیا لقب دیا جاتا ہے عثمان، عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے، کہ غنی تھے، لیکن دین کے بھی غنی تھے اور مال کے بھی غنی تھے. شریعت نے حدیں رکھی ہیں، مال کمانے کی حدیں رکھی ہیں، مال خرچ کرنے کی حدیں رکھی ہیں، ان حدوں کو نہیں پار کرنا چاہیے. اگر حد کے اندر رہ کر کوئی ملٹی ملینئر بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حد کے اندر ہے. اور دین کا بھی غنی ہے، دین کا بھی امیر ہے، دل کا بھی امیر ہے، اور دنیا کا بھی امیر ہے. وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی دیتا ہے، مسکینوں کی مدد بھی کرتا ہے، دین کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. کئی مساجد اس نے بنائی ہیں اور کئی سلفی مدارس کا قیام کیا ہے. کیا یہ قابل مذمت ہے؟ یہ قابل تحسین ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. لیکن اگر مال تو کمایا ہے حلال سے لیکن حرام میں خرچ کیا ہے، تب تو کوئی خیر نہیں ہے. یا حرام سے کما کر حلال میں خرچ کیا ہے، تب بھی کوئی خیر نہیں ہے. یہ حقیقت ہے مال کی، اور یہ حقیقت ہے مال والوں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی اور حلال راستوں میں صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا شخص، دوسرا بھیڑیا بھی باقی ہے، جو بھیڑے سے بھی زیادہ بڑا بھیڑیا ہے. انسانی بھیڑیے دیکھیں کبھی، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرا وہ مسلمان، وہ شخص جو شرف حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں نام کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا شرف حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتا، کوئی راستہ نہیں چھوڑتا. اگر اپنے باپ کے گردن پر بھی پاؤں رکھ کے اوپر جانا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا. اور کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، جو صرف اپنے نام کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں. برے لوگوں سے دوستی رکھنا، ناجائز طریقے سے مال کمانا، غلط راستے پر چلنا، اور زندگی کے مقصد میں صرف شرف اور نام حاصل کرنا ہے کہ میں اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، معاشرے میں یا پوری دنیا میں نام والا بن جاؤں. اور اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے تو حرام سے کماتا ہے، یا کوئی تفریق نہیں کرتا حلال حرام کی. الغرض اسے اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے، جیسے بھی ہو اگر مال سے ہے تو مال کی کوئی پرواہ نہیں, کہیں سے بھی آ جائے. بعض لوگ اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں, ایسے گھرانوں میں رشتے کرتے ہیں جہاں پر واللہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, کرپٹ ترین گھرانوں میں, کیونکہ یہ نام والے میرا بھی نام بن جائے گا, صرف نام کا والا ہے. بعض لوگ اپنے گھروں میں ایسی بہو لے کے آتے ہیں جو بدترین گھرانے کی ہے, صرف نام کمانے کے لیے کہ ہم ان کے نام سے ہمارا بھی جڑ گیا ہے, کہ فلان فلان کے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتے, فلان کا رشتہ دار ہے. بعض لوگ, اور یہ بدترین لوگ ہیں, ان سے بھی زیادہ بدترین ہے, جو دین کو قربان کر کے دین کے نام پر نام کمانا چاہتے ہیں. غلط نظریات, باطل نظریات پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور خود شیخ الاسلام کو مقام حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں میں شرک بدعات اور خرافات عام کر دیتے ہیں. پوزیشن ملی, نام بھی ملا, اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اپنا دین بیچ دیا. اس سے بدترین شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے, بدعات و خرافات کی طرف بلاتا ہے, اپنا خود ساختہ دین لوگوں میں عام کرتا ہے, تمہیں پوزیشن تو مل گئی ہے, تمہیں نام بھی مل گیا ہے, لیکن اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ جب حساب ہوگا, نہ یہ پوزیشن ہوگی, نہ یہ کرسی ہوگی, نہ یہ نام ہوگا, نہ یہ مقام ہوگا. ایک آپ ہوں گے, ایک آپ کا رب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا تو دائیں طرف دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا, اپنے سامنے دیکھے گا. کیوں دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ کاش کہ یہاں پر کوئی یار و مددگار مجھے نظر آ جائے. دائیں طرف دیکھے گا, اس کے اپنے اعمال نظر آئیں گے. اعمال میں کیا ہے؟ شرک, بدعات, خرافات, جھوٹ, فریب, دھوکہ, ظلم. بائیں طرف دیکھے گا, اپنے اعمال نظر آئیں گے. کیا اعمال لے کے آیا ہے؟ شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, ظلم ہے, دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, آخر تک لمبی لسٹ جا رہی ہے. سامنے دیکھے گا, جہنم سامنے کھولتے ہوئے نظر آئے گی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگرچہ آدھی کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو. کھجور دیکھی ہے؟ اسے دو حصوں میں کر دے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صدقے کے لیے, ایک کھجور بھی نہیں ہے, آدھی کھجور ہے. اگر اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ کسی فقیر کے منہ میں ڈال دی ہے اور اس نے وہ کھا لی ہے, اس کا اجر قیامت کے دن نیک عمل بن کے گیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی نجات اس آدھے کھجور کے ٹکڑے سے ہو جائے اور آپ کے نام اعمال میں جو اتنی سی تھوڑی سی کمی تھی وہ پوری ہو جائے اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, لیکن یہ جو آدھی کھجور ہے یہ حلال مال کی ہونی چاہیے. حرام مال کی اگر آپ ایک ٹن بھی دے دیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. سبحان اللہ. ایک شخص ایک ٹن کھجور سالانہ بانٹتا ہے اور ایک شخص آدھی کھجور دے کر نجات حاصل کر لیتا ہے, اور وہ ایک ٹن والا جو ہے بیچارہ وہ جہنم کے ایندھن بن رہا ہے. اس نے بھی اللہ کے لیے دیا, اس نے بھی اللہ کے لیے دیا, اس کی کمائی حرام کی, اس کی کمائی حلال کی. تو حلال کمی دیکھیے کتنی فضیلت اس حلال کمائی کی. تعداد لازمی کہ کتنا آپ دینے والے ہیں, کوانٹیٹی نہیں دیکھی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور پھر اگر حلال ہے کتنا دے رہے ہیں, تھوڑا دے دیں جتنا دے سکتے ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. الغرض دو بھوکے بھیڑیے بکرے میں وہ فساد نہیں مچاتے جو یہ لوگ مچاتے ہیں, جو وہ لوگ مچاتے ہیں جو مال اور شرف حاصل کرنے کے لیے حریص ہوں, جو اپنے دین میں فساد مچاتے ہیں. حرام مال کما کر حلال, حرام مال کما کر حرام راستے میں یا حلال راستے میں صرف کرنا دین میں فساد ہے, اور شرف اور نام حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا بھی دین میں فساد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب و منہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال مال حلال راستوں میں صرف کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور دین کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے, ہمارے دین میں دین کی عظمت کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.